آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام آمنت بالله صدق الله العظيم. قسم ہے حکمت والے قرآن کی، قسم ہے قرآن کی جو سراپا حکمت ہے، بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں. یہ قرآن نازل کیا اس ذات نے جو غالب ہے اور بڑی مہربان ہے، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے آبا و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، تو یہ لوگ قابل ہیں. ان میں سے اکثر لوگوں پر یہ بات طے ہو چکی ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور بے شک ہم نے ان کی گردنوں کے اندر توق لگا دیا ہے، تو وہ توق ان کی تھوڑیوں تک ہے اور ان کے سر اس سے بلند رہے ہیں، اور ہم نے ان کے سامنے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی دیوار بنا دی، اور ہم نے ان کو ڈھانک لیا تو ان کو کچھ نظر نہیں آتا، اور ان کے لیے یہ دونوں باتیں برابر ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. آپ کو ڈرائیں گے ایسے شخص کو کہ جو اس قرآن کی پیروی کرتا ہو، اس نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے دن دیکھے ڈرتا رہے، تو آپ ایسے شخص کو بشارت دے دیجئے مغفرت کی اور عزت والے اجر کی. بے شک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ اعمال انہوں نے آگے بھیجے اور ان اعمال کے اثرات کو بھی، اور ہر چیز کو ہم نے محفوظ رکھا ہوا ہے کھلی کتاب میں. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو سورہ یاسین کی ابتدائی 12 آیات ہیں اور جنہیں ابھی ہم نے تلاوت کیا ہے. ان آیات میں سے پانچ آیتوں کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور اس کی مختصر تشریح بھی بیان کی گئی تھی. اب اگلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے یہ اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں کہ جن کے آبا و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا اور وہ لوگ دین سے غافل ہیں. اور یہ ایک مفہوم ہے یا ایک تفسیر ہے جس کو اکثر مفسرین نے اختیار کیا اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بھی, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی, اور حضرت مولانا حضرت عثمان صاحب رضی اللہ عنہ نے بھی, اور کئی حضرات نے. اور یہ جو تفسیر ہے یہ مبنی ہے اس بات پر کہ ماں انذرا آبا وہم کے اندر جو ماں ہے وہ عربی گرامر کے اعتبار سے ماں نافیہ ہو اور ماں کا مطلب نہیں. تو اگر ماں نافیہ ہو جیسے کہ اکثر مفسرین نے یہ توجیہ اختیار کی تو اس آیت کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ایک طویل زمانہ مکہ مکرمہ اور حجاز کے علاقے میں ایسا گزر گیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ یہاں نہیں ہوا, اور اس علاقے میں خاص طور پر انبیاء کرام علیہ السلام نہیں آئے. بالکل شروع میں ابو الانبیاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تھے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام, لیکن اس کے بعد پھر باقی کتنے پیغمبر آتے رہے. بنو اسرائیل کے بہت سارے پیغمبر مسلسل آتے رہے, وہ اس علاقے میں نہیں آئے بلکہ فلسطین, شام, عراق اور وہ جو علاقہ تھا اس میں تشریف لاتے رہے. تو اس آیت میں وہ یہ بات فرمائی گئی ہے کہ یہ جو علاقہ ہے حجاز کا, خاص طور پر یہاں آپ کو اس لیے مبعوث کیا گیا ہے, یہ ایسے لوگ ہیں اور ایسی قوم ہے کہ طویل عرصے سے ان کے پاس کوئی نذیر ڈرانے والا یعنی نبی ان کے پاس نہیں آیا, تو اس لیے آپ یہیں سے دین کا کام شروع کیجیے. جہاں ضرورت زیادہ ہوتی ہے وہاں کام کی ابتدا زیادہ کی جاتی ہے, وہیں زیادہ زور لگایا جاتا ہے, پھر اس کے بعد وہ کام پھیلتا چلا جاتا ہے. تو آیت نمبر 6 کا ترجمہ اکثر مفسرین نے یہ کیا کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ, تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں کہ جن کے آبا و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا. نہیں ڈرایا گیا یعنی کافی عرصے سے ان کے اندر کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا, یعنی کوئی نبی علیہ السلام اس علاقے میں تشریف نہیں لائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد. فہم غافلون, اور یہ لوگ جو ہیں وہ غافل ہیں کیونکہ طویل عرصے سے اس علاقے میں کسی نبی کی بعثت نہیں ہوئی ہے, اس لیے یہ لوگ آسمانی مذہب سے غافل ہیں. باقی جو علاقے تھے شام, عراق وغیرہ, وہاں آسمانی مذاہب کے اثرات زیادہ تھے, جہاں سے یہودی بھی اس علاقے کے اندر تھے اور عیسائی بھی تھے. بہرحال یہ آسمانی مذاہب ہیں, چاہے بعد میں ان کے اندر تحریف ہو گئی ہو, مسخ ہو گیا ہو, لیکن آسمانی مذاہب کے اثرات سے ان علاقوں میں, کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام ایسا قلعہ گاڑ دیتے ہیں کہ طویل زمانے تک اس کے اثرات باقی رہتے ہیں, لیکن یہ جو حجاز کا علاقہ ہے زمانے سے سلام کی بحث نہیں ہوئی تھی کہ یہاں آسمانی مذاہب کے اثرات تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے اور پورا علاقہ جو تھا وہ بت پرستی اور شرک میں بہت زیادہ مبتلا تھا. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ, تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں کہ جن کے آبا و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا. وَهُمْ غَافِلُونَ, تو یہ لوگ غافل ہیں. یہ تو وہ تفسیر ہے جس کو اکثر مفسرین نے اختیار کیا ماں ناہیہ کی بنا پر, لیکن کئی مفسرین نے اس کو ماں مذکریہ یا ماں موصولہ ماں موصوفہ بھی قرار دیا اور فرمایا اس صورت میں اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ آپ اس قوم کو اسی طریقے سے ڈرائیے جس طریقے سے ان کی آبا و اجداد کو ڈرایا گیا, جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے کام کیا تھا اور جس طرح سے یہ جناب اسماعیل علیہ السلام نے کام کیا تھا اور جس طریقے سے دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے اپنے علاقوں میں کام کیا تھا, اسی طریقے سے آپ اس کو بڑھائیں. اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں اسی طریقے سے جس طریقے سے ان کے آبا و اجداد کو ڈرایا گیا. ہم غافلون, کیونکہ اب یہ لوگ غافل ہیں. یہاں انذار کا لفظ استعمال ہوا ہے لِتُنذِرَ اور ماں انذرا آبا ہو, اور آگے بھی قرآن مجید کی آیات کے اندر سلام علیکم انذرتہم ام لم تنذرہم, پھر آگے آ رہا ہے انما تنذرہم. تو یہ انذار جو ہے اس کے معنی کرانے کے, خبردار کرنے کے, اس کا بہتر ترجمہ تو خبردار ہی کرنے کا ہے. اور لیکن ہمارے کئی حضرات نے شیخ عبد رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ ڈرانے سے بھی کیا ہے. تو ڈرانا, خبردار کرنا, جیسے کہ آپ بچے کو ڈراتے ہیں کہ بیٹا یہ تو یہاں مت چڑھو, یہاں گرنے کا بہت زیادہ ڈر ہے اور اس کے سنگین نتائج نکل آتے ہیں. تو آدمی اگر کسی کو خبردار کرے, تنبیہ کرے, تو کس کو انذار کہا جاتا ہے؟ تو اس کا مطلب خبردار کرنا اور تنبیہ کرنا اور ڈرانا کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو اس کے بہت برے نتائج نکلے. اور دین کی دعوت کے دو حصے ہیں, ایک کو کہا جاتا ہے تبشیر, ایک کو کہا جاتا ہے انذار. لِتُنذِرَ اِنَّمَا تُنذِرُ, تو یہ ایک ہے تبشیر اور ایک ہے انذار. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بشیر بھی تھے اور نذیر بھی تھے. چنانچہ قرآن مجید کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں صفتیں ذکر کی گئی ہیں کہ آپ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں. مبشر بھی آپ کے اسماء الحسنی میں سے ہے اور قرآن مجید نے اس کو بھی استعمال کیا ہے. تو تبشیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو بشارت دی جائے, یعنی ان کو مثلا فضائل بتائے جائیں کہ بھی دیکھو اگر تم یہ کام کرو گے تو اس کا یہ عظیم فائدہ ہوگا, دنیا میں یہ فائدہ ہوگا, آخرت میں اس کا اتنا ثواب لکھا ہوگا. جیسے فضائل کی کتابوں میں کی ساری تفصیل ہوتی ہے کہ جس میں لوگوں کو بشارت دی جاتی ہے جنت کی, دیکھو اگر تم نے یہ کام کیا جنت میں جاؤ گے, اگر تم اپنے جبڑے کو اور اپنی شرمگاہ کو حفاظت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, جیسا حدیث شریف آپ کو بیان کی گئی. تو اگر فضائل بیان کیے جائیں, جنت کی بشارت کی جائے, اسے کہتے ہیں تبشیر. اور نبی علیہ السلام کی صفت ہوتی ہے بشیر. لیکن خالی خوشخبری نہ دینا یا خالی جنت کی بشارت دینا یہ کافی نہیں ہوتا, بلکہ تبشیر کے ساتھ انذار بھی ضروری ہے. اور انذار کا مطلب ڈرانا, تنبیہ کرنا, خبردار کرنا. نبی ماشاء اللہ تم احتساب بھی کر رہے ہو, تہجد بھی پڑھ رہے ہو, تلاوت بھی کر رہے ہو, یہ سب جنت کے راستے ہیں, مگر دیکھو اگر حرام کا بھی خیال رکھو منہ میں کوئی رکنا حرام کا نہ جائے، دیکھو کہیں تکبر نہ آ جائے، اب یہ کرانا ہے کہ دیکھو آپ سب کر رہے ہیں مگر یہ کام نہ کرنا، کیونکہ اگر یہ کرو گے تو اس کے نتیجے میں اس کے برے اثرات آپ کے اوپر مرتب ہوں گے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام جب دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو دیکھ وقت وہ تقسیم بھی کرتے ہیں اور انتظار بھی کرتے ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے اسماء حسنہ میں بشیر اور مبشر بھی ہے اور نذیر اور منذر بھی ہے۔ انما انت منذر ولکل قوم خاص، سورۃ الرعد میں فرمایا گیا، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جہاں کہیں جنتیوں کا ذکر آتا ہے فوراً آگے پیچھے جہنمیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اگر جہنم کا اہل جہنم کا ذکر آتا ہے تو فوراً آگے پیچھے غریب کے اندر اہل جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلانی پڑتی ہیں۔ البتہ عام طور سے تفصیل کو زیادہ رکھا جاتا ہے اور انتظار کو کم رکھا جاتا ہے، اور وجہ اس کی وہ ہے جو آپ پڑھ چکے سن چکے کہ سبقت رحمتی غضبی، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب سے بڑی ہوئی ہے، اسی لیے جو داعی اور مبلغ ہے وہ تبشیر کے ساتھ ساتھ انتظار کرتا ہے، مگر عام طور سے تبشیر کو غالب رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی ہمت پیدا ہو جنت کی طرف چلنے والے لے جانے والے جو اعمال ہیں وہ ان کو ان کے لیے آسان ہو۔ لیکن بعض اوقات انتظار کو بڑھا دیا جاتا ہے، اگر مبلغ داعی عالم شیخ تو یہ دیکھے کہ بھائی یہ تو کچھ معاملہ خراب ہو رہا ہے، تکبر بڑھتا ہی جا رہا ہے اس کا، تو پھر اس صورت میں تبشیر کم کر کے انتظار کی ڈوز بڑھا دی جاتی ہے کہ بھائی تاکہ یہ تھوڑا سا ڈر اور ڈر کر جو جن جن بڑے بڑے گناہوں میں یہ مبتلا ہے ان کو چھوڑ دیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تبشیر اور انتظار، اور عجیب بات یہ کہ سورہ یاسین کی ان شروع کی آیات میں تبشیر کا کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ انتظار ہی انتظار کا ذکر ہے۔ سلام علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، مسلسل انتظار ہی کا ذکر ہے ان آیات کے اندر، اور وجہ یہ ہے کہ جنت میں داخلہ تو بعد میں ہے، سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ جہنم سے نجات ہو کسی طرح، اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کی جہنم سے کسی طریقے سے نجات ہو، اور ظاہر ہے کہ جہنم سے نجات تو اسی وقت ہوگی جب آدمی ان چیزوں سے بچے جو جہنم میں پہنچانے والی ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کے آخری دو تین رکوع میں وہ آیت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو آدمی جہنم سے ہٹا دیا گیا، جس آدمی کو جہنم سے ہٹا دیا گیا وادخل الجنة اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو بڑی کامیابی یہ ہے کہ آدمی کسی طریقے سے جہنم سے بچ جائے، اور جہنم سے جب بچ گیا اب اس کا مطلب یہ کہ انشاءاللہ ایک جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت خان جی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مطلب فرمایا کہ مجھے اس کی تو کوئی حوث نہیں ہے کہ بھائی میرے جو بہت بڑے بڑے درجات ملے، بس یہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہوں کہ مجھے اہل جنت کے قدموں میں جگہ عطا کرنا۔ تو یہ ہمارے اکابر کا طریقہ ہے کہ یہ اپنے اوپر انتظار کو تھوڑا سا غالب رکھتے ہیں بعض اوقات، اور اسی کی ایک دوسری تشریح ہے جو آپ نے سنی ہوگی، خوف اور رجا۔ تو حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جوانی میں اپنے اوپر خوف کو غالب رکھنا چاہیے اور بڑھاپے میں اپنے اوپر رجا کو غالب رکھنا چاہیے. جوانی میں گناہوں سے بچنا ضروری ہوتا ہے, اس لیے اپنے اوپر خوف کو غالب رکھے کہ اگر میں نے یہ کام کیا اللہ کا عذاب آ سکتا ہے, ابھی پکڑ ہو سکتی ہے, آئندہ میں بچ نہیں سکتا, یہ خوف ہے. اس کی برکت سے آدمی گناہوں سے بچتا رہتا ہے. جیسے جب بوڑھا ہو گیا آگے ڈھیلے ہو گئے, ویسے یہ گناہ جو ہے نا وہ کم ہوتے ہیں. اب صورت میں رجا غالب آنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑا مہربان ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. اور اسی لیے مشہور مقولہ ہے الایمان بین الخوف والرجاء, کہ ایمان جو ہے وہ خوف اور رجا کے درمیان ہے. اللہ سے ڈرتے بھی رہو اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھو. ایک مقولہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا, کہ اگر جنت کے اگر میدان محشر میں, فرمایا کہ اگر میدان محشر میں یہ اعلان ہو کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک آدمی کے, عمر فاروق نے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک آدمی کے, تو مجھے ڈر ہے خدا نہ خاصہ کہ وہ میں ہوں. اور فرمایا کہ اگر یہ اعلان ہو کہ سارے آدمی دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک کے, تو میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ وہ میں ہوں. اب یہ ہے الایمان بین الخوف والرجاء. تو یہ جو تبشیر اور انذار ہے اور رجا اور خوف ہے, اس کو بڑے توازن کے ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. جیسے پرہیز اور علاج یا پرہیز اور غذا, ظاہر ہے کہ اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے اور جراثیم والی اور گندی چیزیں استعمال کریں گے تو اس کے بتائے تو برے بھی نہیں ہیں. اس لیے دین کے راستے کے اندر بھی تبشیر اور انذار کو ساتھ ساتھ ملا کر چلانا چاہیے. اور عالم کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہر وقت لوگوں کو بشارت ہی نہ دیتا رہے, کیونکہ اگر ہر وقت بشارت ہی دیتے رہے وہ تم نے یہ کام کیا تم جنتی, تم نے یہ کام کیا تم جنتی, وہ تو سمجھے گا کہ بس میں تو 100% جنتی ہوں. پھر آپ سب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے, دماغ خراب ہو جاتا ہے, تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اللہ کا نام رکھ کے اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے, کیونکہ تکبر جو ہے وہ بدترین چیز. اس لیے ایمان خوف اور رجا کے درمیان لے کر چلنا پڑتا ہے. اور جو دعوت اور تبلیغ کا کام ہے اس میں بھی تفصیل اور انذار کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. جیسے کہ قرآن حکیم کی آیات میں اور احادیث شریفہ کے اندر وارد ہے. اصل تو بات یہ ہے کہ کسی طریقے سے جہنم سے بچ جائے, پھر اگلا مرحلہ ہے جنت کا, اور پھر جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت بھی جنت کے تو 100 درجے ہیں اور وہ اونچے سے اونچے ہوتے چلے جاتے ہیں, اور سب سے اوپر جو ہے وہ جنت الفردوس ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے. تو پہلے آدمی دوزخ سے بچے, پھر اس کے بعد جنت میں داخل ہو, پھر اللہ سبحانہ و تعالی جنت کے جو یزمن الغرفۃ بما صبروا, اونچے اونچے جو درجات ہیں وہ اللہ تعالی عطا فرمائے اپنے فضل و کرم سے. تو باہر ان آیات کے اندر انذار کر سے شروع کیا گیا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں زیادہ تر انذار ہی کیا, کیونکہ پورے علاقے کے اندر کفر شرک قتل زنا اور سود اور نقامی جتنے گناہ کبیرہ ہیں پوری طرح پھیلے ہوئے تھے. اس لیے آپ نے لوگوں کو ڈرانا شروع کیا کہ دیکھو یہ چھوڑو اس کے اگر نہ خطرناک اس کا نتیجہ نکلے گا, دیکھو یہ بھی چھوڑو خطرناک نتیجہ نکلے گا, یہ انکار ہے. چنانچہ سورہ یاسین جو مکی سورہ ہے اس میں شروع کے اندر سارا کا سارا انذار ہے. اور اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ آپ تشریف لے گئے کوہ صفا پر, آپ نے لوگوں کو بلایا, سب جمع ہو گئے, پھر آپ نے فرمایا تم بتاؤ کہ اگر میں تم یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے, تو کیا تم میری بات پہ یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا یقین کریں گے. ما جربنا علیک کذبا, ہم نے کبھی بھی آپ سے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا جب یہ بات ہے تو انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید, میں تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ سخت عذاب آگے منتظر ہے اگر تم نے یہ شرک قتل دینا اور ان چیزوں کو نشر کرنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شروع کی زندگی ہے اس میں انذار ہی غالب تھا. پھر جب آدمی یہ حضرات ایمان لے آئے, اعمال اچھا لے اختیار کرنے لگے, پھر تفصیل فضائل اور یہ چیزیں سامنے رکھی گئی تاکہ جنت کے اونچے سے اونچے درجات تک یہ حضرات پہنچ سکے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے انذار کو یہاں ذکر کیا, فرمایا تم میرا قوم تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو, ماں ان میرا آبا ہوں جن کے آبا و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا یعنی کافی عرصے سے, کہوں غافلون تو یہ لوگ غافل ہیں. آگے ان کافروں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن کی قسمت میں ایمان لانا مقدر نہیں تھا. تو اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, ان میں سے اکثر لوگوں پر بات پکی ہو چکی ہے, فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور یہ لوگ ایمان نہیں لائے ہوئے. ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے ہوئے. اور پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی مثال دی اغلالاً, ہم نے ان کی گردنوں کے اندر توپ ڈال دیا ہے, اور یہ جو توپ ہے یہ ان کی تھوڑیوں تک آ رہا ہے, فہم مقمحون اور ان کے سر اٹھے ہوئے ہیں الجھ گئے ہیں. یہ مثال بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت نمبر 8 کے اندر کہ ایک آدمی ہے اس کی گردن میں اعوذ باللہ توپ پڑا ہوا ہے, لوہے کا توپ, اور وہ بھی آگے کو نکلا ہوا پیچھے کو نکلا ہوا. اب گردن کے اندر اگر کوئی چیز لگا دی جائے, جیسے ڈاکٹر بھی لگا دیتے ہیں کالم, تو آدمی کی گردن سیدھی رہتی ہے, تو اگر توپ ہو اللہ پناہ میں رکھے جو عذاب کے لیے ہوتا تھا, تو اس میں بھی یہی ہے کہ گردن میں سخت بوجھ. اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانے کہ خوف بھی ایسا ہے کہ جو نیچے نہیں ہے بلکہ اوپر تک کیا ہوا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب خوف یہاں سے شروع ہوگا اور اوپر تک جائے گا تو تھوڑی اٹھ جائے گی, اور تھوڑی اٹھے گی تو سر اٹھے گا, اور جب سر اٹھے گا تو اس کو نیچے نظر آنے کا کوئی سوال نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ اِنَّا جَعَلْنَا فِي آنَاقِهِمْ أَغْلَالًا, بے شک ہم نے ان کی گردنوں کے اندر توپ ڈال دیا ہے, فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ, اور یہ توپ جو ہے تھوڑیوں تک ہے, تھوڑیوں تک, فَهُمْ مُقْمَحُونَ, اور یہ لوگ جو ہے وہ مقمح ہیں. مقمح کہتے ہیں اس اونٹ کو کہ جو پانی پی کر اپنی گردن اوپر کر لیں, بعض جانوروں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی پینے کے بعد وہ گردن اوپر کرتے ہیں, اسے عربی میں کہتے ہیں مقمح. اور مقامات وغیرہ میں بھی اشرب و اتقمح عربی میں مقامات میں آیا. تو جس آدمی کا سر کس طریقے سے اونچا ہو یا جس جانور کا سر کس طریقے سے اونچا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ نیچے نہیں دیکھ سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی مثال بیان فرمائی کہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ تکبر میں مبتلا ہو گئے ہیں, ان کی گردن کے اندر سریا آ گیا. آج کل تو یہ نیا محاورہ ہے کہ جس فلاں کی گردن میں تو سریا لگ گیا ہے, جب سے وہ فلاں منصب پہ پہنچ گیا ہے تو اس کی گردن میں سریا ہے, حضرت گردن اکیلی رہتی ہے اور کسی نیچے کے آدمی کو تو دیکھتا ہی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی انداز کی بات ذکر فرمائی ہے کہ ہم نے ان کی گردنوں کے اندر توپ ڈال دیے ہیں, تو وہ توپ تھوڑیوں تک ہیں یعنی صرف گردن میں نہیں سینے نہیں بلکہ اوپر تھوڑیوں تک گئے, آزم اللہ فہم مقمحون. حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا پھر ان کے سر الل رہے ہیں, الل رہے ہیں تو مطلب یہ کہ اس طرح اٹھے ہوئے ہیں وہ نیچے دیکھ نہیں سکتے اپنے آپ کو. اور حضرت تانوی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے، ان کے سر اوپر کو الل گئے ہیں، اور آج کل یہ لفظ عام طور سے استعمال نہیں ہوتا، تو اسی لیے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب رضی اللہ عنہ نے کہ ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں، جو الل رہے ہیں اسی کا مطلب سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں. آگے فرمایا کہ وجعلنا من بین ایدیہم سدا، دیوار کر دی ہے، ومن خلفہم سدا، اور ہم نے ان کے پیچھے دیوار کر دی ہے، فاغشیناہم، اور ہم نے ان کو ڈھانپ لیا ہے، گھیر لیا ہے، فہم لا یبصرون، یہ دیکھتے نہیں ہے، آگے دیوار پیچھے دیوار، اکثر اوپر کو اٹھا ہوا ہے، نیچے نہیں دیکھ سکتا اپنے آپ، حالانکہ آدمی اگر اپنے آپ کو دیکھے بشرطے کہ دیکھنا دیکھنے کی طرح ہو تو آدمی بہت کچھ دیکھ سکتا. قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وہ فی الارض آیات للموقنین، زمین میں بڑی نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے، اور جو رہے غاشیہ میں ہے کہ افلا ينظرون الى الجبل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، فوٹو کو نہیں دیکھتے، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے، سمندروں کو نہیں دیکھتے، تم نے بنا ہم نے بنا. تو قرآن میں فرمایا کہ وہ فی الارض آیات للموقنین، زمین کے اندر بڑی نشانیاں یقین والوں کے لیے، وفی انفسکم، اور تمہاری اپنی جان میں بڑی نشانیاں ہیں، افلا تبصرون، دیکھتے کیوں نہیں ہو، وفی انفسکم، تمہاری اپنی جان میں بڑی نشانیاں ہیں، افلا تبصرون، دیکھتے کیوں نہیں. آدمی بیٹھا ہوا ہے، گردے کام کر رہے ہیں، اندر دیگر کام کر رہا ہے، دل کے بال کھلے ہوئے ہیں، خون کی گردش ہو رہی ہے، نہ جانے اندر کتنی بڑی شکتی لگی ہے، گردے خراب ہو جائے اللہ بنا میں رکھے ڈائلسس کرنا پڑتا ہے، ان کو چھوٹے چھوٹے دو گردے ہیں، ان کی جگہ میں بڑی بڑی مشینیں لگانی پڑتی ہیں، سب کہیں جا کے آدمی کا خون صاف ہوتا ہے، آزاد اللہ ہو جاتا ہے. لیکن اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اندر دھڑا دھڑ مشین بھی چل رہی ہے، یہ مشین میں چلا رہا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ سب میرے گردوں کا کیا حال ہے، میرا جگر کس طرح کیمیکل پھینک رہا ہے، کیا کر رہا ہے، خون میرا کہاں کہاں جا رہا ہے، دل کس طرح پمپ کر رہا ہے، میں ہوں، چیزیں میری ہیں، گردے میرے، دل میرا ہے، رگے میری ہیں، بظاہر لیکن مجھے خوش پتہ ہے. قرآن کہتا ہے وہ انفسکم، تمہاری اپنی جان میں بڑی نشان ہے، دیکھتے کیوں نہیں. کل پرسوں ایک بات آئی تھی نا، میاں بیوی والی، کہ بیوی جو ہے نا وہ شوہر کی موتقی نہیں ہوتی، تو کچھ بات تو ہم نے اس وقت میں کر دی تھی، لیکن آج مجھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی یاد آ گئی. یہ جو ہے نا کہ انسان اگر عبرت حاصل کرنا چاہے، اپنا دماغ ٹھیک رکھنا چاہے تو بڑے اس کے طریقے ہیں. حضرت مفتی رشید احمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الفتاوہ کے معلم، وہ فرماتے تھے کہ آدمی بیت الخلا میں کچھ نہیں کرتا، اپنے ہی کو دیکھ لیے کہ کیا ہو رہا ہے. ارے بھائی ہم بڑے بزرگ بنتے ہیں، آئینے میں دیکھتے ہیں تو دل جاتا ہے ہم اپنے ہاتھ کو بیت ہو جائیں، اتنے بزرگ ہم معلوم ہوتے ہیں، لیکن بیت الخلا نے نہیں دیکھا کیا حال ہوتا. اور جب آدمی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے، ارے تم انسان ہو جیسے اور انسان ہے، تم کہاں اپنے دماغ کے تکبر میں مبتلا ہو رہے ہو، تمہاری اپنی جان کے اندر بڑی نشانیاں ہیں، اب آلات دیکھتے کیوں نہیں. تو انسان دیکھنا چاہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت کچھ دیکھ سکتا ہے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ایک پیر بھائی کو یہ نسخہ تجویز کیا، بعد کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ یہ کیسا تصوف ہے، لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر انسان اور بندہ بننا چاہے تو ان سب چیزوں سے عبرت حاصل کر، دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ ہم اپنے ہاتھ پہ گندگی خود لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد دھوتے ہیں، پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں فرشتے ہو گئے ہیں اور کہاں سے نازل ہو گئے ہیں. ارے انسان ہو تو تم بھی انسان ہو اور بھی انسان ہے، دوسرے انسانوں کو حقیر مت سمجھو، تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے دوسرے انسان ہیں. قرآن مجید کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. علماء نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں یہ عیسائی عقیدہ رکھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو قرآن نے صرف ایک بات ذکر کی کانا یاکلان الطعام، کہتے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ تو کھانا کھایا کرتے تھے، صرف اتنی بات کرتے ہیں. کانا یاکلان الطعام، سورہ مائدہ میں درمیان قریب آخر سے کچھ پہلے، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. اب جو آدمی کھانے کا محتاج، پینے کا محتاج، وہ جناب خدا یا خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسے قرآن نے کھانے کا ذکر کیا، باقی اس کے آگے ایک جہان ہے، ابھی کے ایک جہان ہے، ساری باتیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے شان فرمائی اس کے چھوٹے سے چھوٹے کے اندر. تو انسان اگر اپنے آپ ہی کو دیکھنا چاہے، اپنے ہی نظام کو دیکھنا چاہے، تو وہ حیران ہو جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ اللہ یہ تو ہی ہے جو اندر مشین بھی چلا رہا ہے، میرے بس سے تو بات میں اپنے قبضے میں بھی نہیں. لیکن اگر آدمی اپنے کو دیکھ ہی نہ سکے، گردن میں سریا پھنس گیا، سب اوپر کو اٹھا ہوا ہے، اب دیکھ ہی نہیں سکتا اپنے آپ. جب دیکھ ہی نہیں سکتا تو کیسے اس کا دماغ اور اس ہو؟ اس کو قرآن نے فرمایا کہ ہم نے ان کی گردنوں کے اندر ٹوپ لگا دیے ہیں، ٹوپ کر دیے ہیں، اور وہ ٹوپ تھوڑیوں تک اٹھے ہوئے ہیں. بہت مخمور، تو ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے کو بھی دیکھنے کے اوپر قادر نہیں. علی رضی اللہ عنہ کا مشہور مقولہ ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. یہ وہی باتیں جو بھی چل رہی ہیں. آدمی اگر اپنے آپ کو بھی صحیح طریقے سے دیکھ لے تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت اور قدرت اور حزم پر اور کبریائی کا وہ استحضار ہوتا ہے، اور اپنا دماغ کا خاندان کو سارا کا سارا نکل جاتا ہے. لیکن اگر آدمی اپنے کو نہ دیکھ رہا ہو، گردن اوپر ہو، گردن میں جناب ڈاک پکڑا ہوا ہو، تو بےچارا اپنے آپ ہی کو دیکھ سکتا تو کیسے یہ اس کو ہدایت نصیب ہو؟ اچھا چلو اپنے آپ کو تو نہیں دیکھ سکتا، کم از کم سامنے ہی دیکھ لے کہ مجھے جا کہاں رہا ہوں آخرت کی طرف، پیچھے دیکھ لے کہ میں آیا کہاں سے ہوں، میں خود آیا ہوں کہ کسی نے مجھے بھیجا ہے. اپنے ماں باپ کا انتخاب میں نے کیا تھا، پیدا ہونے کی جگہ کا انتخاب میں نے کیا تھا، پیدا ہونے کی تاریخ کا انتخاب میں نے کیا تھا، خاندان کا انتخاب میں نے کیا تھا، اپنے چچاؤں کا، ماموں کا، خالو کا انتخاب میں نے خود کیا تھا. ارے کسی چیز کا انتخاب تم نے نہیں کیا، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص وقت میں، ایک خاص گھر میں، ایک خاص جگہ میں تمہیں پیدا کیا. تمہارے تو ماں باپ کو بھی پتا نہیں تھا کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی، تم خود ہی آئے، تمہیں کسی نے بھیجا. صرف یاد بھی آتا ہے کہ سامنے بھی دیوار، پیچھے بھی دیوار، نہ اس کو اپنے ماضی کا پتا، نہ اس کو اپنے مستقبل کا پتا. اب بتائیے کہ اس کو ہدایت نصیب ہو تو کیسے رہتی؟ گردن میں سریا بسا ہوا ہے، گردن میں سوپ پڑا ہوا ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھ پا رہا، نہ اپنے ماضی کو دیکھ رہا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، نہ اپنے مستقبل کو دیکھ رہا ہے کہ خبر میں اور کہاں مجھے جانا ہے، بس کلا کھڑا ہے. اس کی مثال ذکر کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ ہم نے ان کی گردنوں کے اندر ٹوپ ڈال دیے ہیں، اور یہ ٹوپ ان کی ٹھوڑیوں تک ہے، فہم مخمحور، تو ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں. وجعلنا من بین ایدیہم سدا، ہم نے ان کے سامنے دیوار کر دی ہے، یعنی مستقبل کو نہیں دیکھ پاتے. ومن خلفہم سدا، اور پیچھے بھی ہم نے ان کے دیوار کر دی ہے، مان کر ان کو کچھ پتہ نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں. اور ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے، یعنی گمراہی چاروں طرف ان کے اوپر مسلط ہو گئی ہے. وہم لا یبصرون، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا. اور جب یہ بات طے ہے کہ نہ ان کو ماضی کا پتا، نہ مستقبل کا پتا، نہ خود اپنی ذات کو دیکھنے کے اوپر قادر ہے، تو یہ لوگ ایمان نہیں لائے. آگے قرآن نے اگلی آیت میں فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان پر یہ بات برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائے. چنانچہ کافر جو ہے اتنی ہی آپ اس پر محنت کر لیں، لیکن اگر اس کی تقدیر کے اندر فرمایا گیا کہ آپ جس کو چاہے ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش فرمائی کہ میرے چچا ابو طالب کسی طریقے سے مسلمان ہو جائیں، بلکہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور کہا چچا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، قل لا الہ الا اللہ کلمہ احاج لک بہا عند اللہ، ایک مرتبہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیں تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کا دفاع کر سکوں۔ انہوں نے سوچا کہ کہوں یا نہ کہوں، ابو طالب نے کہا اترغب عن ملت عبد مطلب، ابو جہل بھی وہاں موجود تھا، ابو جہل نے کہا کہ تم عبد المطلب کی پرانے طریقے سے ہٹنا چاہتے ہو؟ انہوں نے خاموش ہو گئے، نہیں کلمہ نہیں پڑھا۔ تو یہ جو ہدایت ہے یہ تو مقدر کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت عطا فرمائے، اسی لیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے مانتے رہنا چاہیے، خوف اور رجا کرتے بھی رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بھی رہنا چاہیے۔ تو فرمایا گیا کہ وہ سماؤن علیہم، ان پر یہ بات برابر ہے، اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، کیا آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں۔ اور یہاں مصدقین نے ایک بات ذکر کی جو بڑی کام کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، خاص طور پر مبلغ داعی حضرات، عالم حضرات جو پڑھنے پڑھانے کا سمجھانے کا کام کرتے ہیں، قرآن نے یہ فرمایا کہ ان کے لیے برابر ہے، ان کافروں پر برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں۔ لیکن یہ نہیں تھا سلام و نالے، بلکہ فرما سوا ان علیہ، ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں۔ مقصد یہ ہے کہ جس آدمی کی قسمت میں ہدایت مقدر نہیں ہے، داعی مبلغ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام جتنا ہی اس کو سمجھانے کی اور ہدایت دینے کی کوشش کرے وہ قبول نہیں کرتا، لیکن نبی جو ہے وہ آخری لمحے تک تصدیق و دعوت کا کام کرتے ہی رہتا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ مبلغ اور داعی کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری جو دعوت ہے اس کے اثرات پڑ رہے ہیں یا نہیں پڑ رہے ہیں، لوگ قبول کر رہے ہیں یا قبول نہیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جو دیکھیں کہ میری تبلیغ میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی، میں کوئی ڈوز زیادہ یا کم تو نہیں دے رہا، اور میں سنت کے مطابق دعوت اور تصدیق کا کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، یہ تو سوچنا چاہیے، لیکن نتیجہ نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا اس کی ہم مکلف نہیں، ہم تبلیغ کے مکلف ہیں، ہم نتیجے کے مکلف نہیں۔ حضور علیہ السلام نے اتنے عرصے تبلیغ کی 950 سال، لیکن قرآن مجید میں ہے ما آمن معه الا قليل، بہت تھوڑے ہی لوگ مسلمان ہوئے۔ 950 سال تبلیغ کی ہے حضور علیہ السلام نے، قوم کے لوگوں میں سے بہت ہی تھوڑے لوگوں نے دین قبول کیا، لیکن اس سے حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ پر کوئی اثر نہیں، وہ آخری دم تک کرتے رہے۔ اس لیے مبلغ اور داعی کے لیے بات ضروری ہے کہ مرتے دم تک کہتا رہے کہتا رہے کہتا رہے سمجھاتا رہے، حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، جدال احسن کے ساتھ، مانتا ہے جو مانے، نہیں مانتا نہ مانے، مگر ہمارا کام جو ہے وہ پہنچانا ہے، ہمارا کام سمجھانا ہے، آخری دم تک ہم سمجھا دے رہے ہیں، باقی دوسرا قبول کرتا ہے یا قبول نہیں کرتا یہ وہ جانے، اس کو خدا جانے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا۔ تو قرآن نے یہاں یہ بات فرمائی کہ ان کافروں کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، دیکھیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے لیے برابر ہے کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. نہیں, نبی تو ڈرائے ہی یا ڈرائے گا, وہ تو تبلیغ نہیں چھوڑے گا, وہ تو تبلیغ نہیں چھوڑے گا, وہ تو آخری دم تک کرتا رہے گا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جناب ابو طالب کے لیے ایمان کے لیے آخری دم تک کوشش کی. تو یہ بڑا اہم سبق ہے اس آیت کے اندر کہ ہم نتائج کے مکلف نہیں ہیں, ہم صرف کام کے مکلف ہیں. اگر سامنے جس کو آپ کرنی دعوت کر رہے ہیں قبول کر لیں سو بسم اللہ, اور خدا نہ خواستہ وہ قبول نہ کرے اور آپ کی طرف سے کوتاہی کوئی نہیں ہے, سنت کے مطابق کام کیے جا رہے ہیں, آپ کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں, کیونکہ ان علیہ کا الا البلاغ, آپ کے دل میں تو پہنچانا ہے, منوانا ہمارے دل میں نہیں. اور یہ بھی آج کل ایک ذہن پیدا ہو رہا ہے کہ منوانا ضروری ہے, اور یہ ذہن کا نیا ذہن بھی چل رہا ہے کہ اگر انہوں نے نہیں مانا, جن کو ہم کہہ رہے ہیں انہوں نے نہیں مانا اور وہ جہنم میں چلا گیا تو ہم بھی جہنم میں جائیں گے. حالانکہ ایسا نہیں, یہ غلط سوچ, غلط نظریہ. یہ سمجھنا کہ اگر ہم نے تبلیغ کی اور مخاطب نے ہماری دین کی دعوت کو قبول نہ کیا تو وہ جہنم میں جائے گا تو ہم بھی جہنم میں جائیں گے, یہ بالکل غلط ہو جائے گا. وجہ یہ ہے کہ مبلغ کا کام ہے پہنچا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری عمر پہنچا ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے قبول کر لیا, کوئی ابو بکر صدیق بن گیا, کوئی عمر فاروق, کوئی عثمان بنی, کوئی علی مرتضیٰ, کوئی فلاں مرتضیٰ, لیکن بہت سارے لوگوں نے قبول نہیں کیا, جیسے ابو طالب, ابو جہل, امیہ ابن خلف اور دوسرے بہت سارے لوگ. اب یہ نبی جو ہے نتائج کا ذمہ دار نہیں ہوتا, نبی کام کا ذمہ دار ہے, مبلغ اور دائیں جو ہے وہ کام کا ذمہ دار ہے, نتائج جو ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہیں. ولیکن اللہ یہدی من یشاء, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت. آپ ساری عمر اولاد کو سمجھاتے رہے, ساری عمر گھر والوں کو سمجھاتے رہے, آپ کا فریضہ ادا ہو گیا. البتہ وہ بات ہے جو میں کئی مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ سمجھانے میں یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ میرے سمجھانے کی کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی, سمجھانا بھی ہے, دعا بھی کرنا ہے, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, کوئی دعا میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی, کوئی سمجھانے میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی, میں غلط طریقے سے تبلیغ تو نہیں کہیں کر رہا, میں دعوت کا کام سنت کے مطابق کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا, یہ تو سو دیکھتا رہے. لیکن جب آپ نے تبلیغ دعوت کرنا سنت کے مطابق کر لیا, اب اگر کوئی قبول کرتا ہے تو بھی آپ کے لیے دائی کے لیے اجر و ثواب ہے, اور نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ اگر قبول نہیں کرتا تو بھی دائی کے اوپر اس کا کوئی گناہ نہیں. لا تزر وازرہ وزر اخرى, ایک آدمی کا بوجھ دوسرا آدمی نہیں اٹھا سکتا, یہ نہیں ہے کہ کرے کوئی اور پکڑا جائے کوئی, کرے تو گناہگار اور پکڑا جائے مبلغ اور داعی, کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر تبلیغ نہیں کریں گے تو مواخذے کا ڈر ہے کہ تم نے تبلیغ کیوں نہیں, تم نے دعوت کا کام کیوں نہیں کیا, تم نے دین ان تک کیوں نہیں پہنچایا, سب تو پکڑ ہے, لیکن وہ پکڑ اس کے گناہ پر نہیں ہے بلکہ داعی کی کوتاہی پر ہے, اس نے تبلیغ و دعوت کا کام کیوں نہیں کیا. لیکن اگر اس نے اللہ کے لیے تبلیغ و دعوت کا کام پورے اخلاص کے ساتھ کر دیا, اب اس کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کافروں کے بارے میں فرمایا کہ سواءٌ علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم, ان کافروں پر یہ بات برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, لا یؤمنون, یہ لوگ ایمان نہیں لائیں. تو مفسرین نے فرمایا کہ نبی کے لیے تو ہر حال میں ڈرانا ہے, لیکن کافر جو ہے ان کے لیے وہ کبھی انکار واقع ہو جاتا ہے اور وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں, اور کبھی تکبر اور گمراہی کی وجہ سے وہ نبی کے انکار کو بھی قبول نہیں کرتے, مگر اس سے نبی کی تبلیغ اور دعوت سے کوئی فرق نہیں, اس نے اپنا کام پورا کر لیا. اب یہ کافروں کا ذکر کیا گیا جو میں نے عرض کیا, اور آپ خود جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جہاں کافروں کا ذکر ہے فوراً مومن ہے, فوراً آگے آ گیا انما تنذر من اتبع الذکر، جزی ہے آپ کو ڈرائے ایسے شخص کو جو اس نصیحت کی پیروی کرتا ہے. ذکر سے مراد ہے قرآن، قرآن جو ہے سراپا ذکر ہے. ذکر وہ بھی چیز کہتے ہیں اس کو پڑھا جائے، جو ہم قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں، اور ذکر نصیحت کو بھی کہتے ہیں کہ قرآن سراپا نصیحت ہے. انما تنذر من اتبع الذکر، آپ کو ڈرائیں گے ایسے شخص کو جو نصیحت کی پیروی کرتا ہو. وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے ڈرتا رہے دن کے دن. یعنی اس قرآن کا فائدہ اس شخص کو ہوگا جو بات سن کر کام شروع کرے اور نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے دن دے کے ڈرتا رہے. یہ اللہ کا کلام ہے، خشیت کے معنی ڈرنا، خشیت کے معنی ڈرنا کہ ڈرتا رہا رحمان سے دن دے کے. اور یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے خشی اللہ نہیں فرمایا بلکہ خشی رحمان فرمایا، رحمان سے ڈرتا رہا. اور علماء نے یہ بھی فرمایا کہ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے خشیہ. خوف کا مطلب خوف، ڈرنا، لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ خوف جو ہے وہ دہشت کی وجہ سے ہو، جیسے شیر کا خوف ہوتا ہے، چیتے کا خوف ہوتا ہے، سانپ کا خوف ہوتا ہے. لیکن خشیت جو اس خوف کو کہتے ہیں جس میں محبت کی چاشنی ہوتی ہے، جیسے آدمی اپنے کسی محسن سے ڈرتا ہے کہ اس محسن سے میرے اوپر بہت احسانات ہیں، اگر میں نے اس کو دکھ پہنچایا، تکلیف پہنچائی اور میں نے اس کی نافرمانی کی تو اس کے نتیجہ میرے حق میں بہت برا ہوگا. لیکن اس میں محبت کی چاشنی شامل ہو جائے تو پھر خوف نہیں ہے بلکہ وہ خشیت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی خشیت کو اکثر جگہوں میں ذکر کیا، اور مشہور آیت ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. یعنی جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی اللہ تعالی کی خشیت بڑھتی چلی جائے گی. جتنا عالم، صحیح معنی میں عالم ہوگا اتنا ہی خدا سے ڈرنے والا ہو. لیکن اس ڈرنے کے اندر جو محبت کی اور عشق کی حلاوت ہوتی ہے، تو یہاں کرنا ہے انما تنذر من اتبع الذکر، آپ کو ڈرائیں گے ایسے شخص کو جس نے نصیحت کی پیروی کی. وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے دل دے کے ڈرتا رہا. یہ دل دے کے اس لیے کہ ایمان بالغیب کا اعتبار ہے، ورنہ قبر میں پہنچ کے ساری لوگ ایمان لے آئیں گے، ایمان لے آئیں گے، مگر وہ ایمان معتبر نہیں ہے. ایمان تو ایمان بالغیب معتبر ہے. اسے فرمایا وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة وأجر كريم، تو آپ اس کو بشارت دیجیے مغفرت کی اور عزت والے اجر کی. جو آدمی قرآن کی پیروی کرے، اللہ تعالیٰ سے دل دے کے ڈرتا رہے، اس کو آپ بشارت دیجیے کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی اور اس کو بڑا اجر و ثواب ملے گا، اور اجر و ثواب بھی بڑے اعزاز سے ملے گا. کبھی انسان کسی کو انعام دیتا ہے لیکن پھینک کے دیتا ہے، کبھی کسی کو انسان انعام دیتا ہے بڑے احترام سے دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل جنت کے بارے میں فرمایا کہ ان کو جو ثواب ملے گا بڑی عزت کی جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں سے بھائی مبشر ہو کے مغفرت ہوں اجر کریم، تو آپ اس کو بشارت دیجیے مغفرت کی بھی اور عزت والے اجر کی، تو اس کو بڑا عزت والا اجر ملے گا. آگے فرمایا انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے کرتے ہیں. ونكتب ما قدموا وآثارهم، اور ہم لکھتے رہتے ہیں جو کچھ انہوں نے اعمال آگے بھیجے. وآثارهم، اور ان کے اعمال کے آثار کو. ایک عمل ہوتا ہے آپ نے تبلیغ کی، دعوت کا کام کیا، اس کا ثواب مل گیا، پھر آپ کے تبلیغ اور دعوت کر کے چلے گئے، اس آدمی نے نماز پڑھنی شروع کر دی، اب وہ آپ کی تبدیل کے اثرات, اب جب تک وہ اثرات کرنے رہیں گے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اثرات آپ کے نام اعمال میں بھی درج کرتے رہیں گے. اللہ تعالی نے فرمایا نحن نحیی الموتى, بے شک ہم تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں, ونكتب ما قدموا, اور ہم لکھتے رہتے ہیں جو کچھ لوگوں نے اعمال آگے بھیجے, وہ آثارهم, اور جو ان کے اثرات ہیں وہ بھی لکھتے رہتے ہیں, وكل شيء احصيناه في امام مبين, اور ہر چیز کو ہم نے محفوظ کیا ہے لوح محفوظ میں, یعنی کھلی کتاب میں جو لوح محفوظ ہے اس میں یہ ساری باتیں محفوظ ہیں, قیامت کے اندر ہمیں دکھا دی جائے. یہ بہت مختصر کر کے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تفصیل بیان کر دی, اور میں کیا اور میرا بیان کیا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ حضرات قرآن سے وابستہ ہو, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سے وابستہ کر دے, ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس لیے یہ جو کچھ بیانات ہوئے اور آج کا بیان, اس کے نتیجے میں ایک بات تو آپ طے کر لیں کہ کوئی دن ہمارا انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت سے خالی نہیں جائے. بہتر تو یہ ہے کہ آدمی روزانہ ایک پارے کی تلاوت کرے, اور سب سے بہتر یہ ہے کہ جو تاریخ ہو وہی آپ کا پارا ہو, اگر بارہ تاریخ کر لی ہے بارہواں پارا ہے آپ کا, اور حافظ جو ہے نا وہی پارا صبح فجر کی سنتوں میں شروع کرے اور عشاء کے وتروں پہ جا کے وہ پارا ختم کر لے, ساتھ ساتھ پڑھتا بھی رہے دیکھتے ہی پڑھ لے. تو اگر آدمی روزانہ ایک پارا پڑھے تو ایک مہینے میں قرآن مجید پورا ہو جاتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عامر ابن رحاص رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت کی تھی کہ اقرأ القرآن فی کل شهر, ہر مہینے میں ایک قرآن پڑھا. لیکن اگر ایک پارا روزانہ نہ ہو سکے, آپ کی زبان اٹکتی ہے تو آدھا پارا, تو صورت میں دو مہینے میں قرآن ختم ہو گئے, اور اگر آپ نے روزانہ ایک پاؤ کیا تو چار مہینے میں ایک قرآن ختم ہوگا. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے, اور عرب میں یہ رواج ہے شاید آپ لوگوں نے دیکھا, ہمارے یہاں اس کا رواج نہیں رہا, یہ کم ہے بہت. عرب میں یہ ہے کہ جب مسجد میں آتے ہیں پہلے دو رکعت سید المسجد پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد قرآن مجید کھولا اپنا تلاوت شروع کر دی. اب ہم آتے ہیں ایسے بیٹھے رہتے ہیں, کبھی کچھ ذکر کر لیا نہیں کیا, کبھی ادھر دیکھ لیا کبھی ادھر دیکھ لیا, لفظ کو دور کر. اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی ہر نماز میں مسجد میں چلا جائے, پانچ منٹ باقی ہے قرآن مجید لیا, اپنا پانچ منٹ کے لیے کچھ تلاوت کر لیے. اسی طریقے سے اگر کرتا رہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ پورے دن میں ایک پارہ آرام سے مکمل ہو سکتا ہے. تو ایک تو تلاوت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے, دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر پڑھنی چاہیے, اور وہ دن میں کوئی ایک ٹائم متعین کر کے وقت متعین کر کے اس وقت میں تفسیر کا مطالعہ کرے. سب سے مختصر تفسیر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مدثر گم کی ہے, آسان ترجمہ قرآن, اس سے زیادہ مفصل حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے تفسیر عثمان, اور اس سے بھی زیادہ مفصل تفسیر یہ ہے تفسیر معارف القرآن. اور جو قسم میں آپ کو باتیں کرتے ہوئے بتائیے اکثر وہی ہیں جو تفسیر معارف القرآن میں موجود ہیں. اب ہم تو چلے گئے ویسے بھی ہمیں تو جانے ہی جانا ہے, اب آپ ہیں اور قرآن اور آپ ہیں اور تفسیر معارف القرآن, اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن سے اور تفسیر سے وابستہ فرما دے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ احتکام اور یہ آپ کا بیٹھنا اور یہ مجلس ان شاء اللہ بڑے نافع ہو جائے گی, اور ہم سب کے لیے سنتے جانے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سننے اور سنانے کو قبول فرمائے. آج تھوڑی سی دیر ہو گئی لیکن بہرحال مضامین زیادہ تھے, آخر میں میں نے اختصار بھی کیا, بہت ساری باتیں بیان کی تھیں وہ بیان نہیں کی, لیکن کوئی حرج نہیں, مقصد بیان کرنا نہیں ہے, مقصد آپ کو قرآن سے وابستہ کرنا ہے. اور دو آیتیں اور سنا دیتا ہوں, ایک آیت ہے اَحَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، قرآن کو فرمائے کہ یہ لوگ قرآن میں کیوں غور نہیں کرتے، اَحَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، یہ لوگ قرآن مجید میں کیوں غور و فکر نہیں کرتے. معلوم ہے کہ آدمی کو قرآن مجید میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور غور و فکر کا مطلب یہ ہے کہ مستند تفاسیر کا مطالعہ کرے، پھر اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ میری زندگی قرآن کے مطابق ہے یا نہیں. دوسری آیت وہ ہے کہ جو سورۃ الفرقان کے شروع میں درمیان میں ہے کہ وقال الرسول، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، کہ اگر رسول میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا. اور آپ خود جا کر دیکھ لو سورۃ الفرقان میں قرآن مجید کی آیت موجود ہے. کیا تو آیت نمبر بتا دوں آپ کو، تو سورۃ الفرقان میں آیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے ہماری، اور یہ فرمائیں گے کہ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کہ اے پروردگار میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا. اسی لیے آیت نمبر 30 سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 رسول کہیں گے کہ اے پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، شکایت کریں گے اللہ سبحانہ و تعالی سے کہ میں قرآن مجید ان کے پاس چھوڑ کر آیا تھا، انہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکایت کے اثرات سے محفوظ رکھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلائے. قرآن مجید ضرور پڑھنا چاہیے، خاص طور پر جو پڑھے لکھے حضرات ہیں ان کو تو تلاوت کے علاوہ تدبر، غور و فکر بھی کرنا چاہیے، تفاسیر کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے. اور اس قرآن مجید کی عجیب شان ہے کہ اس سے ذہن میں وسعت پیدا ہوتی ہے، نظر میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے حیرت انگیز انقلاب برپا فرماتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایمان اور یقین بڑا محکم ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے دو چیزوں کا اہتمام فرمائیے، ایک تلاوت قرآن، دوسرے تفسیر قرآن، اور تیسرے پانچوں وقت نماز با جماعت، مردانہ نماز. ایک زنانہ نماز ہوتی ہے گھر میں، ایک مردانہ نماز ہوتی ہے مسجد میں. تو پانچ وقت نماز با جماعت سنت ہے، آپ گھر میں پڑھ لو بھول بلکہ سنت ہے، لیکن چار رکعت یا دو رکعت یا تین رکعت جو فرض نماز ہے مسجد میں جا کر ادا کرنی چاہیے. اور سر جھکا کے جاؤ، منہ بند کر کے اپنا فرض نماز کرو، واپس آ جاؤ. وہ زیادہ گیدرنگ کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ پھر آپ کے لیے اگلی مسجد اگلی نماز میں جانا مشکل ہوگا. اس لیے آپ فرائض کا اہتمام کریں کہ جائیں، خاموشی سے جائیں، فرض نماز پڑھ کے آ جائیں، اس کا اہتمام. اور چوتھی چیز جو ہے وہ مناجات مقبول، کہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اس لیے مناجات مقبول بہترین دعا. یہ چار چیزیں میری درخواست ہے آج ادان آپ عمران سے، تو پانچوں نمازیں با جماعت مسجد میں ادا کریں، بس خاموشی سے جائیں، خاموشی سے آ جائیں، کوئی بات کرنے کی کسی ضرورت ہے. اللہ کے لیے جا رہے ہیں، لوگوں کے لیے نہیں جا رہے، اللہ کے لیے جا رہے ہیں. نماز پڑھ کے واپس اچھا کہتا ہے برا کہتا ہے میں کیا ہے، پر نماز با جماعت قرآن کی تلاوت، قرآن کی تفسیر، اور مناجات مقبول روزانہ ایک منٹ. چار کام اگر آپ کر لیں، پانچ نماز با جماعت، پانچ ہوگا تلاوت قرآن، تفسیر قرآن، اور دعا یعنی مناجات مقبول. آپ دیکھیں گے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ ہی عرصے میں حیرت انگیز انقلاب آپ کی زندگی میں برپا ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ حضرات کو بھی اس پر عمل کی توفیق سے نوازے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین ولا عقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو قرآن و سنت کو تھامنے والا ہمیں بنا دیجیے، قرآن و سنت پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللهم انس وحشتنا في ظهورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا ارحم الراحمين، اسماع المبارك في بركته، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور اس قرآن حکیم کے وسیلے سے یا اللہ ہماری کامل مغفرت فرما، جہنم سے ہمیں آزادی عطا فرما، جہنم سے آزادی کی کامیابی عطا فرما، جہنم سے ہمیں آزاد فرما، جنت میں ہمیں داخل فرما، جنت والے اعمال کی توفیق عطا فرما، جو اعمال گناہ جہنم میں پہنچانے والے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے گناہوں سے ہمیں بچا لیجیے، ہمیں حیات طیبہ نصیب فرما دیجیے، کافی کا زندگی نصیب فرما دیجیے، ستھری زندگی نصیب فرما دیجیے، قرآن و سنت والی زندگی نصیب فرما دیجیے، لذت والی زندگی نصیب فرما دیجیے، حلاوت ایمانی والی زندگی نصیب فرما دیجیے، یا اللہ دنیا میں بھی مزے کی زندگی عطا فرما، ایمانی زندگی عطا فرما، قبر میں بھی محشر میں بھی یا اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، ہم میں ہمارے متعلق احباب میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہمیشہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھیے. اللہم انا نسألک تمام العافیہ، ونسألک دوام العافیہ، ونسألک شکر علی العافیہ، ونسألک الغنى عن الناس. یا اللہ اپنا محتاج فرما، دوسروں کی محتاجی سے محفوظ فرما، یا اللہ بڑھاپے کی تکلیفوں سے محفوظ فرما، یا اللہ معذوری سے لاچاری سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما. یا اللہ عافیت کی زندگی عطا فرما، عافیت کی موت عطا فرما، ایمانی زندگی عطا فرما، ایمان پہ موت عطا فرما. یا اللہ ہمیں قرآن مجید کو سامنے والا بنا دیجیے. یا اللہ یا ارحم الراحمین، رمضان المبارک میں جو کچھ ہم نے اور ہمارے ان احباب نے اور سب مسلمانوں نے دعائیں کی ہیں، یا اللہ اپنے لیے، عالم اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، یا اللہ ان سب دعاؤں کو شرف قبول عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے ہماری بدحالی کو دور فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم انا نسألك الجنة
اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں کا پہنچانا ہے، اور اس کے ساتھ جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے، اور اس کے بارے میں قرآن سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے. توحید تعالیٰ کے حملوں کا مؤثر جواب، اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام میں شامل ہے. اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمان کے ایمان کے جذبات کو بیدار رکھنا ہی اس کوشش کا حصہ ہے. صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدرسہ، مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدرسہ اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا اور اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہے۔ اسی طرح آپ کے مسائل اور مقصد یعنی آن لائن دارالعلوم اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج سے گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔